الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخا نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضر سجادہ نشین آستانہ خانقاہ معلی الاشرفیہ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب زیدہ مجدہو علمہو عملہو عمرہو و شرفہو ذی وقار محتشم عالی مرتبت علماء کرام حضرات سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تقریب عرس جس طرح آپ سب کے علم میں ہے کہ غوث یزدان حضرت مخدوم سمنانی علیہ رحمہ کے حضور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے اور ان کی توجہات حاصل کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. میرے سے قبل صاحب اس کا اجمالی تعارف جس خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، یقیناً وہ ان کے لیے دلوں میں ازدیاد محبت کا سبب اور ذریعہ تھا. اللہ جل شانہ پاک لوگوں کی نسبتیں اور ان کی قربتیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیقات ہمیں نصیب فرمائے. کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالی جل شانہ نے قسم سے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور قسم ایک نہیں کی، متعدد قسمیں کر کے ایک بات کو بیان فرمایا. کوئی چیز میں آپ کے سامنے رکھوں تو میری بات کو آپ پہلے ہی توجہ سے سن رہے ہیں، آپ کی سماعتیں میری جانب مبذول ہیں، لیکن اگر میں پہلے قسم کروں تو بالکل آپ پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں گے کہ وہ کیا اہم بات ہے جس بات کے لیے یہ شخص قسم کھا رہا ہے. ہم تو سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ہماری توجہات حاضر ہیں اور ہماری سماعتیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو قسم کر رہا ہے تو بات زیادہ اہم ہے، تو آپ آنکھ جھپکنا بھی بوجھ محسوس کریں گے کہ اب سنیں کہ قسم کے بعد کہنا کیا چاہتا ہے. تو احکم الحاکمین تو یوں ہی ارشاد فرما دے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن وہ رب ہو کے قسم کر رہا ہے. تو جب قرآن میں کوئی بات قسم سے بیان ہوتی ہے تو جواب قسم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، جس پر قسمیں کی جا رہی ہیں، وہ انتہائی اہم ہے، قابل توجہ ہے، تو اس کو مؤکد کرنے کے لیے، اس کی طرف اہمیت لوگوں کی مبذول کرنے کے لیے، توجہ مبذول کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کی جاتی ہے. اور پھر یہاں ایک قسم نہیں، متعدد قسمیں کی گئیں. وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا، اللہ اکبر، قسم ان گھوڑوں کی جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے. سینے جب بھاگتے ہیں، اور گھوڑے جب بھاگتے ہیں تو بھاگنے کی وجہ سے ان کے سینوں سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے. تو اللہ تعالی جل شانہ محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. والعادیات دبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. قسم محبوب، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے، لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں. اور جب وہ تیز دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، تو رب ہو کے اس آواز سے محبت کرتا ہے. پھر وہ مجموں میں گھس جاتے ہیں اور مجموں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں. وہی گھوڑے جب پتھریلی زمین پہ چلیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے شرارے نکلیں، اور وہی جب ریتلی زمین میں پہنچیں تو گرد اڑے، اور گرد اڑ کر کے ان کے نتنوں میں جم جائے. تو اللہ فرماتا ہے، محبوب، نہ صرف تیری قسم، نہ صرف تیرے غلاموں کی قسم، نہ تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم، بلکہ گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، میں خدا ہو کے انہیں بھی پسند کرتا ہوں. وہ بھی محبوب ہو جاتے ہیں. اور پھر گھوڑوں کے دوڑنے سے، ریتلی زمین سے جب گرد اڑتی ہے، اور اڑتی ہوئی گرد کے ان ذروں کو بھی پسند کیا جا رہا ہے، اور گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کی چھاتی سے جو آواز نکلتی ہے، وہ نکلنے والی آواز بھی محبوب قرار پاتی ہے. اللہ اکبر. یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بات قسم کی چلی تو رب نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، اور پھر اللہ قسم کرنے پہ، جب اللہ نے قسم کی تو کہا کہ محبوب کے شہر کی قسم کی، لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم محبوب تیرے شہر کی. کیوں؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے،
رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود ہے، رکن عراقی ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، سقف بیت اللہ ہے، باب کعبہ ہے، حتیم ہے، قدم قدم پہ انوار کی برکھا ہے. انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرتا ہے کہ اس شہر کی جو قسم کی شاید اس وجہ سے کی ہو، لیکن میرا مالک کہتا ہے محبوب اس شہر کی قسم کیوں، وَأَنْتَ هِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں. اے انت مقیم فی ھذا البلد، محبوب تیری اقامت اس شہر نور میں ہے، تیرے سانسوں کے انفاس کی خوشبو سے اس شہر کی فضائیں مہک رہی ہیں، مجھے اس لیے قسم کہ یہاں تو جو رہتا ہے. تو محبوب علیہ السلام کی رہائش کی وجہ سے اس شہر نور کی قسم کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو شہر کی قسم محبوب کی وجہ سے. یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے. یہ علمی اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں. بعض نے کہا نہیں، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں. لیکن شیخ نے اس آیت سے روشنی لے کر کے ایک تیسرا مسلک بیان کیا. بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل، بعض نے کہا مدینہ المنورہ افضل. شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا. وہ مکے میں ہوں تو مکہ افضل، وہ مدینے میں ہوں تو مدینہ افضل. جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے. وہ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل. عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی تصوف پر جو ماخذ کتابیں ہیں، یہ ان کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کسی نے شیخ شہاب سے پوچھا علیہ رحمہ سے کہ حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے. تو شیخ نے فرمایا بیٹے وہی جگہ جہاں حضور کا روضہ انور ہے. تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمانے لگے بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگی. تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہوں گے تو جنت افضل. جدھر جدھر سے گزرتے رہیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، نشور وحدی کا لہجہ دیکھیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. آج تک وہاں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. اور ظہوری علیہ رحمہ کا انداز تو سادہ ہے لیکن ہے بڑا دل نشین. بلکہ مجھے یہاں وہ دو قدم ان شعرا سے آگے دکھائی دیتے ہیں. انہوں نے بڑے سادہ انداز میں بات کی، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. تو جدھر وہ ہوں گے، شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے. میں ایک حدیث سے اپنے اس موقف کی تائید کرنا چاہوں گا. عالی مرتبت ذی وقار علماء تشریف فرما ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے، اگر علم ہو جائے تو وہ پہلی شرف میں، پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قدا ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، الجھاؤ بن جائے کہ پہلی صف میں میں کھڑا ہوں گا. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے، فضیلت کیا ہے. اب صف اول کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے، یہ صف اول ہے نا. لیکن امام اگر یہاں سے مصلی اٹھا کے وہاں درمیان میں رکھ لے تو مجھے بتائیے کہ یہ صف صف اول رہے گی؟ شرف وہاں چلا جائے گا، امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور اوپر گیلری میں لے جائے تو بتاؤ شرف اس صف کو رہے گا؟ شرف اوپر گیلری کو چلا جائے گا. صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام مصلی یہاں رکھے تو شرف یہاں، مصلی وہاں رکھے تو شرف وہاں، مصلی چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ، نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو، مدینے میں چلا جائے تو شرف مدینے کو، جنت میں چلا جائے تو شرف جنت کو، جدھر سے گزرتے جائیں گے شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا. تو شرف مکان کا نہیں ہے، شرف تو مکین کا ہے. اور حضرت عمر نے راز کھولا طواف کرتے ہوئے، جب حجر اسود کو چومنے لگے نا تو رک گئے اور پھر کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا، حضور نے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہے جنہوں نے حج یا عمرے کی سعادت پائی ہے کہ لوگ جان لڑا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس پتھر کو چومنے کے لیے. یار اسلام نے تو پتھروں سے دور کیا ہے، پتھروں سے دور ہٹایا ہے، اسلام نے تو آ کے پتھر توڑے ہیں، لیکن یہ کیا وصف ہوا کہ اس پتھر کو چومنے کے لیے بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، جان لڑا دینے کے لیے. میں نے بوڑھے اشخاص کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنی کمزوری کے باوس آگے گھسنے کے لیے جو ہے وہ بیتاب ہوتے ہیں. اس پتھر میں کون سی خصوصیت رکھی ہے؟ تو یہ راز حضرت عمر نے کھولا، کہا اے حجر اسود کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور کے لب نہ لگے ہوتے. اور جس کو پھر موقع مل جاتا ہے وہ پھر چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر. کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، پتھر چوم لیا جان چھوڑ دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں. میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے خیال چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. تو کہا محبوب قسم ہے، قسم ہے تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی، اللہ اکبر، قسم ہے محبوب تیرے شہر کی، قسم ہے تیری عمر کی، قسم ہے محبوب تیرے چہرہ نور کی، قسم ہے تیری زلفوں کی، قسم ہے تیرے رخ رحمت کی. کبھی محبوب کے چہرے کی قسم، کبھی محبوب کی زلفوں کی قسم، کبھی محبوب کے شہر کی گلیوں کی قسم. اور پھر قسم کی بات بڑی تو یہاں تک پہنچی، محبوب صرف تیری ہی قسم نہیں، تیرے شہر کی قسم ہی نہیں، تیرے رخ نور کی قسم ہی نہیں، تیرے شہر کی گلیوں کی قسم ہی نہیں، تیری زلفوں میں پڑے ہوئے حامیم کے صرف کنڈل ہی ایسے نہیں کہ جن پہ قسم کروں، محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، میں خدا ہو کے ان سے بھی پیار کرتا ہوں. یار محبوب کی نسبت کتنی عظیم ہوتی ہے کہ محبوب نہیں محبوب کے غلام، محبوب کے غلام نہیں غلاموں کے غلام، غلاموں کے پھر گھوڑے، پھر گھوڑوں کے پاؤں، پھر پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں، اور کھریوں کے ٹکرانے سے پتھر، پتھروں سے نکلتے شرارے، اور جو ہے وہ مٹی، اڑتی ہوئی دھول اور دھول کے ذرے. خدا قرآن میں، مالک قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں کی ٹاپوں سے، پتھروں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں، اس کی باتیں ہو رہی ہیں. کہیں یہاں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اگر محبوب کے غلام ہوں اور غلام سے نسبت گھوڑے کو ہو، اور گھوڑے سے نسبت ٹاپوں کو ہو، اور وہاں سے نسبت پتھروں کو آئے، اور پتھروں سے شرارے نکلیں، میں خدا ہو کہ انہیں بھی پسند کرتا ہوں، تو پھر محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا. یار نسبت ہے بڑی چیز جہانِ تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. نسبت بہت اونچی چیز ہوتی ہے. تو یہاں ذات کا گھوڑا ہے لیکن نسبت ہے رسول اللہ کے غلاموں سے، تو اللہ کو گھوڑا بھی اچھا لگ رہا ہے. اچھا آگے چلے جاؤ، ذات کا کتا ہے لیکن سنگ جڑ گیا ولیوں کے. نسبت قائم ہوگی اصحاب کہف کے ساتھ، ہے تو ذات کا کتا نا، لیکن اللہ نے اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پر اپنے بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. کتے کے بیٹھنے کے انداز کو، انداز نشست کو، اس کی حیات جلوس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، غار کے دھانے پر کتا بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. دہلیز پر بیٹھے ہوئے کتے کی انداز نشست کو، اس کی حیات جلوس کو، اس پہ بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا گیا. میں نے پوچھا مالک قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی بیان کیا جا رہا ہے؟ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ کہا یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو تو لڑ ولیوں کے لگ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، اور اگر تم ولیوں کا دامن پکڑ لو تو جنت تمہارا مقام نہیں ہوگا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ذات کا کتا ہو لڑ ولیوں کے لگ جائے تو قابل ذکر ہو گیا نا، ذات کے گھوڑے ہیں لیکن نسبت رسول سے ہو گئی، اللہ اکبر، قابل ذکر ہو گئے، ان کی ادائیں بھی اچھی لگ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ تو یار جب محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والی دھول کے ذرے بھی اچھے لگیں تو پھر رسول اللہ کی عطرت کا مقام کیا ہوگا؟ حضور کی نسبت کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے خاندان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ محبت تو محبوب کی گلی کے ذروں کو بھی محبوب بنا دیتی ہے، کل منسوب الی محبوب محبوب، ہر شے جو محبوب کی طرف منسوب ہو عاشق کو وہ بھی محبوب لگتی ہے۔ پائے سگ وہ سیدھا مجنو، خلق گفتہ اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ رومی کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہے، تو اس نے روک کے پوچھا یہ کیا تماشا ہے، انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ ہے کتا لیکن کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، جو کچا کتا کبھی کبھی کوچہ حبیب سے گزرے وہ تو قابل احترام ہو جائے، پھر کوچہ حبیب کا اپنا عالم کیا ہوگا، اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگی؟ تو میرے امام اسی لیے بولے نا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو نسبت بہت چیز ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجئے، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ تمہیں انواع و اقسام کی ضروریات تمہاری پوری کرتا ہے۔ اگر آکسیجن کا سلنڈر ساتھ اٹھانا پڑے تو دن کو تارے نظر آ جائیں، لیکن وہ تمہاری ضرورت ہر جگہ بہم پہنچاتا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ تین مہینے تک آپ بجلی کا بل نہ دیں، واپڈا والے آپ کا میٹر کاٹ جائیں گے، ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کریں، اس نے کبھی سورج کو نہیں روکا، اس کے گھر میں چراغا نہیں کرنا، یہ نافرمانوں کا گھر ہے، کبھی اس نے چاند کو نہیں کہا تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں بکھرنی چاہیے، یہ نافرمانوں کا گھر ہے۔ جس طرح بایزید کا گھر روشن ہوتا ہے، اس بدکار کا گھر بھی روشن ہوتا ہے۔ تو وہ کریم ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، انواع اقسام کی تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، اس سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں، اللہ اکبر، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے فخر ہے، ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں گھومنے والا شخص نہیں ہے کہ اس کا نام اشاروں کے ناموں میں لکھتے پھریں اور نام لیتے شرم آئے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے تو حد کر دی یہاں کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہمارا محبوب وہ نہیں ہے کہ جس سے شرمندگی ہو کہ یہ کیوں محبوب ہے، اور پھر بعد میں داغ حسرت لیے، دل پہ بے وفائی کا داغ لیے، پھر روتے رہیں کہ ہم نے جس سے پیار کیا تھا اس نے بے وفائی کر دی۔ سویر سے لے کر شام تک میں سڑکوں پہ رہتا ہوں، کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشق کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو یہ صرف سویر سے لے کر شام تک وظیفہ یہ، تو میں ایک سڑک سے گزر رہا تھا تو وہاں وہ ایک بندے نے چھپر لگایا ہوا تھا اور نیچے بیٹھا تھا اور نیچے لکھا تھا سڑکاں والی سرکار، تو میں نے اپنے وہ ساربان سے کہا، میں نے کہا کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ سڑکوں والی سرکار تو نہیں بنتی، یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، کہ سویر سے لے کر شام تک رہتے ہی سڑکوں پہ ہیں۔ تو چونکہ ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں تو گاڑیوں کے پیچھے جو جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ گاڑی چلانے والے کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے، تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جب پڑھتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو نہال ہو جاتے ہیں، کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، کچھ معاشرے کے دکھوں کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مختلف طرح کے جملے، اگر ہم پورا معاشرہ اس سے پڑھنا چاہیں تو ہم اس سے پڑھ سکتے ہیں، ہمارے معاشرے کا سارا عکس یہاں دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنم بے وفا۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور اب بے وفائی ہو گئی، تو یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے، سنم بے وفا. میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، آ تیرا ہاتھ اس آقا کے ہاتھ میں دوں جو دنیا کے حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، یہاں بے وفائی کا شائبہ ہی نہیں، جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں. تو پیار اس سے کرو نا جہاں بے وفائی کا خدشہ نہ ہو، جہاں ڈر نہ ہو، جو وفا کی لاج نبھانا جانتے ہوں، تو ان سے پیار کرو گے تو یقیناً تمہیں بے وفائی کا خوف نہیں ہوگا. اور ایک اور بات عرض کرنا چاہوں، دنیا کی ساری محبتیں توڑتی ہیں، میرے رسول کی محبت جوڑتی ہے. محبتیں انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں، اقتدار کی کرسی ایک ہے، چاہنے والے کئی ہیں، لڑائی ہو گئی، الیکشن ہو گیا، یہ تو میرا حق ہے، یہ میرا استحقاق ہے. حسن ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا، کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی. حسن اتنا تھوڑا ہے، صرف ایک کی تسکین کرتا ہے، دوسرا آیا ہے تو لڑائی ہو گئی. حسن اتنا قلیل ہے کہ دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، لیکن میرے حضور کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں رقیب نہیں، حبیب کہلاتے ہیں. یہاں محبت رقابت پیدا کرتی ہے، اور یہاں محبت محبت پیدا کرتی ہے. یہاں اقبال نے تو قلم ہی توڑ دیا نا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثلے مو می ناستیم. یہ گلے صد برگ آپ نے دیکھا ہے، یہ گٹے کا پھول جسے کہتے ہیں، یہ اس کی سو پتیاں ہوتی ہیں، لیکن ہر پتی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن خوشبو ایک ہی ہوتی ہے. عرب سے ہو، ہندوستان سے ہو، پاکستان سے ہو، ایران سے ہو، عرب سے ہو، عجم سے ہو، غرب سے ہو، شرق سے ہو، سارا رنگ محمدی ایک ہی دکھائی دے گا، اور خوشبو اور مہک ایک ہی آئے گی. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے. میں آپ کو کہوں گا کہ جب حضور کی محبتیں جوڑتی ہیں، تو پھر ہم ایک محبت کا دعویٰ کرنے والے اتنے گروہوں میں کیسے بٹ گئے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نام رسول اللہ کی محبت کا دیتے ہیں لیکن پوچھتے اپنے تن کو ہیں، پجاری اپنی ذات کے بنے ہوئے ہیں. یہ محبت انسانوں کو جوڑتی ہے، ایک مرکز پہ جمع کرتی ہے، اس محبت سے وحدت پیدا ہوتی ہے، ساری محبتیں توڑتی ہیں اور یہ محبت جوڑتی ہیں. چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثلے مو می ناستیم. اور ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. یہ سمجھ لو اقبال کے کلام کا خلاصہ ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. میری آپ کی کاروباری سانچ تو نہیں ہے، میں کہاں سے چل کے آیا ہوں، آپ یہاں سے ہیں، لیکن آپ کی پہشانیوں پر میرے لیے پیار لکھا ہے، اور میرے دل میں آپ کے لیے محبتوں کے جذبات ہیں. تو یہ سانج کیا ہے جس نے ہمیں جوڑ دیا ہے؟ تو استادوں کا جملہ وہ مجھے پھر یاد آیا کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے. تو یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد نے امت کو جوڑے ہوئے ہے. تو فرمایا اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور پھر فرمایا میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. اور تیسری بات حضور نے فرمائی، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، میری وجہ سے ان سے پیار کرو. تو محبوب کی نسبت کا احترام کرنے اور حضور کی اطرت سے پیار کرنے کا درس حضور کی زبان سے جو ہے وہ ہمارے لیے جاری ہوا، حکم نامہ جاری ہوا کہ میری اطرت سے پیار کرو، میری نسل سے پیار کرو، میری وجہ سے ان سے پیار کرو. تو حضور کی وجہ سے، حضور کے نام سے، جو اطرت پیمبر سے ہمارا پیار ہے، حضور کی آل سے ہمارا پیار ہے، انشاءاللہ یہ ہماری بخشش کی ضمانت بن جائے گا، اور قیامت کے لیے ہمارے لیے بہتریوں کی ضمانت قرار پائے گا. تو حضور کی اطرت سے پیار یہ ہماری زندگی میں ہے. بلکہ فرمایا گیا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھا کے جاؤ، بطور مسلم والد ہماری ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھا کے جاؤ. پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھا کے جاؤ، اور دوسری بات وحب اہل بیت ہی، اپنے نبی کی اطرت کا، خاندان کا، اولاد سادات کا پیار سکھا کے جاؤ، اور تیسری بات وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید پڑھنا سکھا کے جاؤ. تو یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. تو نسبت کی بات ہوئی تو اللہ نے گھوڑوں کی قسم کی، قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے ٹکراتے ہوئے پتھروں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کی، اور قسم ہے ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کے ذرات کی، اور قسم ہے جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، قسم ان گھوڑوں کی جب وہ مجموں میں گھس جاتے ہیں ان کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ قسمیں کر کے جواب قسم کیا ہے؟ آخر بار بار قسم کی گئی اور قسم بھی گھوڑوں کی گئی، تو پھر وہ اہم مضمون ہے جس کے لیے قسم کی گئی. اب اس مضمون کو سنیے جس کے لیے ساری تمہید باندھی گئی. قسم محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی اداؤں کی، ان الانسان لربہ لقنوت، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. یہ بہت ہی جو ہے وہ سوچنے کا مرحلہ ہے، اور اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. جو مضمون بیان ہو چکا وہ بھی قابل توجہ تھا، لیکن وہ چیز جس کو بیان کرنے کے لیے میرے رب نے اتنی قسمیں کی اور پھر اس مضمون کو بیان کیا، اس پر آپ کی سماعتیں جو ہے وہ مبذول ہونی چاہیے کہ میرا رب یہ قسمیں کیوں کر رہا ہے. ان الانسان لربہ لقنوت، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. گھوڑوں کی قسمیں کر کے انسان کو ناشکرہ کہا گیا. مالک انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ دیا جاتا، گھوڑوں کی تو قسمیں کر رہا ہے اور انسان کو ناشکرہ کہہ رہا ہے. تو کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے محبوب کی غلامی کا حق ادا کریں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی قابل ذکر، اور تم میرے محبوب سے دور ہو جاؤ، تم انسان بھی ہو تو تم جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہوگے. اس لیے میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم کون ہو اور کس چمڑے کے بنائے گئے ہو، میں یہ دیکھتا ہوں میرے محبوب سے تمہاری نسبت کیا ہے. نسبت اگر تمہاری ہے تو پھر جو ہے وہ تم عزتوں کی مسند پہ ہو، ورنہ دیکھیے ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ شعلے کی طرح اس کا رنگ چمکتا تھا، لیکن قرآن میں اس کے اوپر لانتیں برسی. ہاشمی نسب ہونے کے باوجود جو ہے وہ ددکار دیا گیا اور اس خاندان سے نکال دیا گیا، رشتہ ناتا ٹوٹ گیا، کیا باقی بچا؟ اور دوسری جانب رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی ہے، اور بکتا بکاتا غلام آیا ہے لیکن سینے سے جوڑ لیا اور کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، اللہ اکبر. اور پھر اسی احترام کا عالم ہے کہ جب حضرت بلال حضور کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ گئے تھے، وہ کہتے تھے اب ان گلیوں میں حضور نظر نہیں آتے، تو اب مدینے میں جی نہیں لگتا، تو یہاں سے چھوڑ کے شام چلے گئے تھے، داریا نامی ایک جگہ تھی جہاں آپ نے قیام کیا اور زندگی وہاں باقی گزاری. کہتے نہیں اب وہ مدینہ میں جی نہیں لگتا. لیکن ایک طویل عرصہ مدینے میں نہیں آئے تو حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما حاضل جفت و یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے ہو. تو پھر دن رات صرف سفر کرتے ہوئے وہ مدینہ نبی میں پہنچے. تو جو ہی بلال حبشی مدینہ المنورہ پہنچے تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ بلال آ رہے ہیں، امیر المومنین، 23 لاکھ مربع میل کا حکمران، مسجد نبی سے باہر نکل کے استقبال کے لیے کھڑا ہے. بادشاہ بادشاہوں کے استقبال کرتے ہی ہوتے ہیں، ہمارے ایئرپورٹوں پہ روز تماشے لگے ہوتے ہیں، آپ یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی غلام کا جو استقبال کیا ہو. تو حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کے کھڑے ہیں، حضرت بلال آئے تو آگے بڑھ کے کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگایا، یا بلال انت سیدنا و مولانا، اے بلال تو ہمارا سید بھی ہمارا مولا بھی ہے، ہر کے عاشق شد زمال جمال ذات را اوست سید، جملہ موجود آتا را انت سیدنا و مولانا. اور بلال حبشی کو عزت اور احترام دیا. تو ذات کا حبشی بھی ہو، ذات کا غلام بھی ہو، لیکن نسبت جڑ جائے حضور سے تو وہ کام کا ہے، اور انگارے کی طرح چمکتا ہوا رنگ ہے، نسبی تعلق بھی ہے، لیکن سب کچھ ضائع ہو گیا. کہا میں یہ نہیں دیکھتا تم کون ہو، میں یہ دیکھتا ہوں میرے رسول کے کون ہو، میرے رسول سے نسبت ہے تو عزتوں کی مسند پہ بٹھاؤں گا، اور اگر میرے رسول سے تعلق نہیں ہے تو تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. علامہ اقبال کا یہاں انداز دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دبام ہے. اس وقت کا رومی شہنشاہ، اس وقت کا کی سپر طاقت کا حکمران، لیکن آج دنیا اسے جانتی بھی نہیں ہے، اس کا نام بھی محو ہو گیا، کتابوں میں باقی ہے، لیکن بلال کا نام آج بھی باقی ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں، اہل علم کا مجمع ہے، لیکن میں پوچھوں کہ میرے دور کے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قیصر کا نام کیا تھا، تو تاریخ سے گہری واقفیت رکھنے والے ہی بتا سکیں گے. بہت سارے لوگ معذرت کر جائیں گے کہ میں دور رسول کے قیصر کا نام نہیں آتا، جبکہ اس دور کی اہم شخصیت تھی. اچھا میں پوچھوں کہ میرے حضور کے دور کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید اس مجمع میں چند ایک لوگوں کو نکال کر کے دور رسالت ماب کے خاقان کا کوئی نام نہ بتا سکے. اور میں اگر پوچھوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، تو بہت سارے لوگوں کو اس کا نام بتانا مشکل ہو. اور اگر میں پوچھوں اور اس مجلس میں سب سے چھوٹی عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے رسول کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا کہ نہیں لے گا؟ پھر بچا کون باقی؟ باقی کون بچا؟ اقبال، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. وہ کبھی چکی سے آٹا پیستے تھے نا، آج کل تو وہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، الیکٹرانک چکیاں آ گئی ہیں. تو پہلے وہ ہاتھ والی چکی سے آٹا پیستے تھے، تو دو پتھر ہوتے تھے، ایک نیچے والا ایک اوپر والا. نیچے والا ساکن اور جامد ہوتا تھا، اور اوپر والا متحرک ہوتا، درمیان میں خالی جگہ ہوتی جس میں دانا ڈالتے. ہمارے علاقے میں اسے گالا کہتے تھے، اور پھر اس کو ڈال کر کے چکی کو گھماتے، تو جو دانے ان پتھروں کے نیچے آتے وہ پس جاتے، اور جو اس ساتھ درمیان جو کلی ہے اس کے ساتھ لگے رہتے وہ دانے بچ جاتے. اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے گا. تو خاقان، تغلق اور بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے کج کولا، آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے. یہ بات کر رہے تھے حضرت والا علی مرتبت سمنان کی شہنشاہی کی، تو سمنان کے کتنے شہنشاہ گزرے ہوگے مخدوم علیہ رحمہ سے قبل، لیکن آج ان کا نام بھی باقی نہیں. اور جس نے سلطنت کو لات ماری، نام تو اسی کا باقی ہے نا، ذکر تو اسی کا باقی ہے نا. تو شہنشاہیوں کہ تخت و تاج رکھنے والے، آج ان کا نام بھی موجود نہیں. میں گیا وہاں میاں صاحب کے مزار پہ، تو وہاں بہت سارے بادشاہوں کی قبریں ہیں، اور وہاں لکھا ہوتا ہے قبروں کے اوپر کہ سابقا وزیر اعظم کشمیر، سابقا وزیر، سابقا صدر. تو میں وہاں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ یہ دیکھو مرنے کے بعد سابقا بن گئے ہیں، لیکن اللہ کا ولی کبھی سابقا نہیں بنتا، وہ مرنے کے باوجود بھی ولی رہتا ہے، کیونکہ اس کو ابدی سرمدی زندگی دی جاتی ہے. اور ان لوگوں کے نام صرف کتابوں میں رہ جاتے ہیں، اور ان کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں. لاہور سے میں گجراںوالہ سے لاہور آتا ہوں، تو راستے میں جہانگیر کا مقبرہ پڑتا ہے، ایک جہانگیر وہ ہے، اس کا مقبرہ راستے میں پڑتا ہے. تو وہ پارک ہے جس کی وجہ سے کچھ اتوار کے دن رونق ہو گئی ہے، عام دنوں کے اندر تو سنسان جگہ پڑی ہوتی ہے، لیکن خالص جو مقبرے کا احاطہ ہے، وہاں جانوروں کی پڑی ہوئی بھینٹیں تمہیں دکھائی دیں گی، وہاں آپ کو پھول دکھائی نہیں دیں گے. تاش کھیلنے والی ٹولی کسی کونے پہ بیٹھی ہوگی، قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے. بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوبہ بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، اور وہ بھی اندھیرے میں ہے. بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو پیچھے پردہ ہوتا، اور یہ پردے پیچھے بیٹھتی، اور جب کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلے تبدیل کر دیتا. جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں برس رہی ہیں. اور ان کی اپنی بیٹی ہے زیب النساء، اس کے اپنی قبر کے لوہے مزار پہ لکھا ہے، قبر کے اوپر لکھا ہے اس کا اپنا شعر، کیونکہ وہ شاعرہ تھی اور باپ سے چوری شاعری کرتی رہی. دیوان مخفی کے نام سے اس کا دیوان معروف بھی ہے اور دستیاب بھی ہے. تو اس کا اپنا شعر لوہے مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے جو ہیں وہ گیت گانے ہیں، نہ کسی پروانے نے پر جلانے. یہ جو بر صغیر کے مطلق العنان حکمران تھے، یہ میں ان کی کہانی سنا رہا ہوں. یہ اس کی بیٹی کا شعر ہے، لوہے مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں آج غریب بنے ہوئے ہیں. جب چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی صدائیں لگتی تھی، لیکن آج قبر پہ لکھا ہے حسرتوں کا منہ بولتا ثبوت، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے. یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے. اور پھر پل پار کر لو، ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے، وہاں تو لکھا ہے نا بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، پل پار کر کے آگے آؤ تو وہاں بھی ایک لوہے مزار ہے، وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں را پیر کامل کاملا را رہنما. تو پھر اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو سمنان کی شہنشاہی کو چھوڑ دیا لیکن فقر کا تاج سر پہ رکھ لیا، شاہیاں ختم ہو جاتی ہیں فقر کا تاج قبر پہ میں نہیں اترا کرتا. تو یہ تاج آج بھی شہنشاہ سمنان کے سر پہ سجا ہوا ہے. یہ اتنے لوگوں کے دھڑکتے ہوئے دل، یہ محبتوں کی کائنات، اڑ کے کچھوچھا شریف چلے جائیں اور وہاں جالیوں سے لپٹ جائیں، وہاں محبتوں کا خراج پیش کریں. یار یہ دلوں میں جذبات، یہ امٹتی ہوئی کیفیات کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے شاہی تاج کو چھوڑ کے محمد عربی کی غلامی اختیار کی، اور اس در کے جو غلام ہو گئے، ابدی شہنشاہی تو انہی کا مقصود ہے نا، انہی کا مقدر ہے. تو یہ عزتوں کی معراج پانے والے، اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے اور ہم ان کو ان کے نقوش پاک کی برکتیں نصیب فرمائے. یہ مسجد، اس کے دیوار و در اور اس کا ماحول اس گونجدار آواز سے گونجا کرتا تھا کہ جب وہ بولتے تھے تو سینوں کے اندر دل دہلتے تھے، اور اللہ نے ان کے چہرے پر جو ضیاء اور نور اور روشنیاں رکھی تھی. میری بہت زیادہ ملاقات تو نہیں، چونکہ میں شہر کراچی میں 4-5 سال سے داخل ہوا ہوں، یہاں آنا جانا ہوا ہے، تو جب بھی حاضری ہوئی ہے تو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ کثرت کے ساتھ ان کی زیارت کا شرف مل ہی جایا کرتا تھا. اللہ اکبر، تھے تو وہ تراب الحق اور حق کی راہوں کی مٹی اپنے آپ کو قرار دیتے تھے، لیکن وہ مٹی اکسیر بن گئی، اور انہیں عظمتوں کی اس معراج پہ پہنچایا گیا کہ جس دن وہ اس شہر کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میں وہاں پہاڑی والی مسجد میں جمعۃ المبارک کے موقع پہ کہا تھا کہ لوگوں تمہارا شہر بستا رہے، اس کی روشنیاں بھی سلامت رہیں، اس کے اجالے بھی باقی رہیں، اور اس شہر کی گلیاں بھی آباد رہیں، اس کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا رہے، لیکن جب دوبارہ پلٹ کے آئیں گے تو یہاں شاید تراب الحق نہیں ملیں گے. لیکن ان کا فیض آج بھی بٹ رہا ہے یہاں بیٹھے محسوسات کی دنیا میں. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اب بھی کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے، میں دور نہیں گیا، تمہارے نیڑے ہی بیٹھا ہوں. اور خوشبوئیں اور محبتیں اور قلبی کیفیات آج بھی ہمیں ان کی محبتوں کا درس دیتی ہے. اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑیں تو خلاصہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن یا کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا رشتہ مستحکم ہو جائے. جی چاہندا ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارماں نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.